بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 جنوری 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں حقیقت تقویٰ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورة حشر کی کہ تیسرے رکوع کی چند آیات ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے. یہ تیسرا رکوع اکثر مسلمانوں کو یاد بھی ہے اور اس کا آخری حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے. قرآن مجید میں سب سے بڑی کلیکشن ہے کہ ایک جگہ پر اللہ کے اسماء حسنہ اتنی بڑی تعداد میں جو جمع ہوئے ہیں. وہ حصہ بھی میں نے تلاوت نہیں کیا, انشاءاللہ اس پر گفتگو آئندہ ہوگی. بہرحال یہ رکوع اکثر پڑھا جاتا ہے. قراء بھی جو ہیں قرآن مجید کے بعض حصوں کو عام طور پر بڑے بڑے قراء جو ہیں وہ پڑھتے ہیں, اہتمام سے پڑھتے ہیں. ان میں سے یہ رکوع بھی شامل ہے کہ جو اکثر محفلوں میں جس کی قراءت کی جاتی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ. سورہ حشر کے دو رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں تو تھوڑا سا آپ سلسلہ مضمون کو جوڑ لیجئے. تیسرے رکوع میں ایک دم لگتا ہے کہ مضمون بدل گیا. پہلے رکوع میں اللہ کی تسبیح, یہ مدنی صورتیں ان 10 صورتوں میں سے 5 کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ بڑا پرجلال ایک آغاز ہے, انداز ہے جو اسی کے شایان شان ہے جو مالک الملک ہے. اس کے فوراً بعد سیرت کے ایک اہم واقعے کا ذکر ہے. مدنی دور میں غزوہ بنو نذیر, تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں, میں صرف جو مضامین آئے ہیں ان کا گن کر اشارہ کروں گا. اور یہاں پر یہود کا کردار سامنے آیا, کس طریقے سے وہ عہد شکنی کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں, خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. یہ کردار کھل کر سامنے آ رہا تھا کیونکہ بنو نذیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی, آپ کو شہید کرنے کی سازش کی تھی جو تشت ازبان ہو گئی. اس سے پہلے بھی ان کے جو حرکتیں تھیں وہ ظاہر تھیں, لیکن اب وہ اور زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آ رہی تھی. اس پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا ہے تو اللہ کی جو غیبی مدد آئی اس کا بڑے اہتمام سے ذکر ہے یہاں پر. اتنے مضبوط قلعے تھے, وہ مہینوں اندر گزارا کر سکتے تھے, اتنا اسلحہ ان کے پاس تھا, لیکن جب ان کے دلوں میں اللہ نے ہیبت ڈال دی, روب ڈال دیا تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ معافیہ مانگتے ہوئے اپنے قلعوں سے باہر نکل آئے. اب یہ جو غیبی تائید ہوتی ہے اس کے مظاہر میں سے ایک بہت بڑا مظہر ہے. اس سے پہلے غیبی تائید بہت بڑی تائید جو ہے وہ غزوہ بدر کی صورت میں سامنے آ گئی تھی, جب 313 نہتے 1000 کے ایسے لشکر سے بھڑ گئے تھے جو پوری تیاری سے آیا تھا, اس کے پاس تمام اس وقت جو بھی اسلحہ ہو سکتا تھا وہ سب تھا, اور یہاں 313 میں سے صرف 8 افراد کے پاس تلواریں تھیں, باقی نہتے تھے. اندازہ کیجیے. چنانچہ ایک وہ مظہر تھا جس پر اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. لیکن اس کے اندر جو نقطہ بڑا خوبصورت ہے وہ کیا ہے کہ پہلے فضائے بدر پیدا کرو. وہ 15 سالہ مکی دور اس سے پہلے ہے جس سے فضائے بدر پیدا ہوئی تھی, جس میں قرآن مجید کی دعوت مسلسل مکے کے 13 برس اور اس کے بعد مدینہ کے 2 برس دعوت قرآنی, لوگوں کو جو ہے ایمان کی طرف متوجہ کرنا, ایک ایک کے پیچھے ایک ایک کا تعاقب کرنا, ایک ایک سے بات کرنا, ایک ایک دروازہ کھٹکھٹانا اور قرآن کے ذریعے اس پیغام کو عام کرنا, وہاں بڑی سختیاں بھی مسلمانوں نے جھیلی ہیں. بلکہ یہ مضمون آ ہی گیا ہے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 10 میں جو گزری تھی جب آپ نے طائف کا سفر کیا تھا, اور اس وقت وہاں طائف کے سرداروں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے زبان کانپتی ہے, اس پر بڑا خوبصورت کمنٹ کیا ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایسے لگتا تھا کہ اللہ نے کفار کو, اللہ اور دشمن دین اسلام دشمن قوتوں کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ میرے رسول کے ساتھ جو مرضی کرو, جیسے چاہو ٹھوک بجا کے دیکھو, جیسے چاہو ان کے صبر کا امتحان کرو. گویا ٹوٹلی حوالے کر دیا تھا. اور جو دعا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر آئی ہے اس میں بھی یہ لفظ تھے, ادا من تکیلونی, پروردگار تو نے مجھے حوالے کر دیا ان کے. کس کے حوالے کر دیا؟ یہ سارے مراحل گزرے تھے تم فضائے بدر پیدا ہوئی تھی. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بھی کیے بغیر جو ہے بدر کا بہت سما سامنے آ جائے. میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں تو 15 سال کی محنت پیچھے ہے. تو فضائے بدر بھی آئی, پھر احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوتے ہوتے اللہ نے پھر بچا لیا. پہلے فتح ہوئی, فتح شکست میں بدلی, اس کا سبب بھی قرآن نے بیان کر دیا, تمہاری اپنی غلطی ہے, اور آئندہ کے لیے گویا کہ سبق سکھا دیا قیامت تک کے لیے ڈسپلن. غزوہ احد پر سورہ آل عمران میں 6 رکوع ہیں مسلسل, 60 آیات ہیں طویل آیات غزوہ احد کے حوالے سے. پھر غزوہ احزاب جو ہے وہ تو بعد میں ہو رہا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ مارکہ پیش آ گیا غزوہ بنو نذیر, اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی گویا کہ مدد, غیبی مدد جو ہے اس کا مظاہرہ ہوا, اور مسلمانوں کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں اور اس پر مزید ایمان اور یقین میں اضافہ ہوا. بے شمار مال غنیمت ہاتھ لگا, اور اب چونکہ اسلام کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک تو نہیں ہے, یہ تو قیامت تک کے لیے اللہ کا دین ہے, اور قیامت تک جو بھی مسائل سامنے آ سکتے تھے ان کے لیے بھی اصولی رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو دے دی گئی تھی, پوٹینشیل رہنمائی, جس سے فائدہ اٹھا کر آئندہ کے تمام نئے مسائل کا بھی حل بڑی آسانی سے نکالا جا سکتا تھا اور نکالا گیا. چنانچہ مال فے کا معاملہ کہ یہ جو اتنا کچھ ہاتھ لگا ہے, اس سے پہلے تو جنگوں میں جو کچھ ہاتھ لگتا تھا وہ مال غنیمت ہوتا تھا, اور مال غنیمت جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جاتا تھا. اب یہاں تو بہت مال بھی آیا ہے, اراضی بھی آئی ہے, کیا کرے اس کا؟ یہ مال فے ہے, اس کا بھی قانون آ گیا. لڑے بھیڑے بغیر اللہ نے تمہیں عطا کر دیا, یہ پورے بیت المال کی ملکیت ہے اوور آل, اور مسلمانوں کے مفاد عامہ کے لیے, بالخصوص کمزور طبقات کے لیے, فقراء و مساکین کے لیے. اور اس وقت جو ہے مہاجرین اور انصار دونوں ہی جو ہے اس کے مستحق قرار پائے وغیرہ, یہ سارے اصول بھی آ گیا. شریعت کا خاکہ بھی اسی قرآن میں ہے, تذکیری مباحث بھی اس کے اندر ہیں, اصولی مباحث بھی اس کے اندر ہیں, ایمانیات بھی اسی میں ہیں. یہ جامع ہدایت ہے، ہدایت کاملہ. لہذا کیسے کیسے مضامین آ رہے ہیں. چنانچہ اس مال کی تقسیم کے حوالے سے سچے مسلمانوں کا جو کردار تھا، اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چون و چرا اطاعت، اس کو بھی نمایاں کیا گیا یہاں پر. پھر مہاجرین اور انصار کی آپس میں جو محبت تھی اور ایک دوسرے کے لیے ایثار کا معاملہ تھا، اور خاص طور پر انصار نے جو ایثار کیا اسے بھی ہائی لائٹ کر دیا گیا کہ قیامت تک ایسے مراحل پھر بھی آ سکتے ہیں. اور مسلمان ایک کمیونٹی ہے، اس سے پہلے تصور کیا تھا؟ قبیلہ. ہر شخص کی وفاداری اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتی تھی. چنانچہ اسی کا یہ منظر تھا کہ دو قبائل میں لڑائی ہو جائے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، بس یہ میرا قبیلہ ہے، چاہے غلطی میرے قبیلے والوں کی ہے، زیادتی انہوں نے کی ہے، ناحق یہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ میرا قبیلہ میں نے ان کا ساتھ دینا ہے، بات ختم. کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اب اسے اٹھا کر انسانیت کی حدود پر لے گئے، سب بھائی بھائی ہیں. قبیلے تو دور کی بات ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے. مکہ کے اندر بہت سے قبائل اپنی جگہ ہیں، لیکن خاص طور پہ وہ تو مدینہ کے لوگ ہیں، یہ بھی بھائی بھائی ہیں، ایک کمیونٹی ہے. کوئی معاملہ جو ہے وہ آپس کے تعلقات کا قبائلی بنیاد پر نہیں ہے، اسلام کی بنیاد پر ہے، نظریاتی بنیاد پر. اب یہ جو ہے یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ امت کے لیے گویا قیامت تک کے لیے وہ رہنمائی ہے. اور خاص طور پر بعد میں آنے والوں کے لیے رول ماڈل، سچے امتی کون ہیں، ان کا کردار کیا ہوتا ہے، آپس میں کیسا ہوتا ہے، دین کے حوالے سے ان کا کردار کیا ہے، اطاعت رسول کے حوالے سے کیا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل کر آ رہی ہیں. اور اس کے بالکل برعکس اسی معاشرے میں ایک منافقین کا طبقہ بھی موجود تھا. عبداللہ ابن ابئی کے زیر اثر کچھ لوگ تھے جو جن کا کردار جو ہے منافقانہ تھا، اور ایسے لوگ کے جو زیادہ مالدار تھے اور مال کی محبت اور جان کی محبت، اولاد کی محبت، اس کی وجہ سے جہاد کے لیے اور قربانی دینے کے لیے اور سختیوں سے گھبرا کر پیچھے رہتے تھے، یہ تھے جو نفاق کے مرض کا اصل میں حملہ ان کے اوپر ہوا ہے زیادہ تر. اپنی کم علمی یا بد عملی، کم عملی اور بد عملی دین کے تقاضے سامنے آئے ہیں، لیکن جی چرا رہے ہیں، پھر جھوٹے بہانے بنائے جا رہے ہیں اس لیے کہ نمایاں ہو جائیں گے، پھر جھوٹے بہانوں سے کچھ عرصے تک کام چلتا ہے، پھر لگتا ہے کہ اس کی بھی جو ہے اب اس کے اندر بھی وزن ختم ہو گیا، تو اوپر سے اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی اپنی غلط عملی پر. یہ ہے ایک نفاق کا مرض جو آگے سے آگے بڑھ رہا تھا. چنانچہ وہ کردار بھی نمایاں کر دیا گیا، اور ان کی سب سے بڑی علامت کیا تھی کہ ان کی دوستیاں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں. یہ یہود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس امت کے دشمن ہیں، مسلمانوں میں سے ایک طبقے کی دوستی ان کے ساتھ ہے، یہ وفاداری کا درد ان کے ساتھ بھرتے ہیں. اب یہ دیکھ لیجیے کہ یہ بھی وہ کردار تھا جو آج بھی کھل کر سامنے آتا ہے، اور قرآن اس کے بارے میں کیا کامنٹس قرآن کے ہیں اور کیا رہنمائی ہمارے لیے ہے. یہ کام شیطانوں والا کردار ہے، یہ بھی سورہ حشر کے دوسرے رکوع میں ہم نے پڑھ دیا. جو کردار شیطانوں کا ہے وہی منافقین کا ہے، اور یہ ان کا انجام بھی اکٹھا ہی ہوگا ان کے ساتھ، یہود کے ساتھ. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارے پہلو اصولی بھی سامنے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد اب آخری رکوع جو ہے تیسرے رکوع میں، یہاں پر ایک دم آغاز ہوتا ہے، اور یہاں نصیحت کا انداز ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اہل ایمان اللہ کے تقوی اختیار کرو، اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے. اب یہ وہ اصل نصیحت اور معجزت ہے جو قرآن کے اندر جو ان بلٹ ہے اور ہر صفحے پر موجود ہے، اور سب سے زیادہ قیمتی ہے میرے اور آپ کے لیے. یہ مسلمانوں میں سے ایک طبقہ جو ہے منافقین کا کہاں سے آ گیا؟ یہ تقویٰ کی کمی ہے، خدا خوفی نہیں ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، دنیا کو ہی کچھ سب کچھ سمجھ رکھا ہے. لہذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے رہنے کے باوجود حضور کی سب شفقت سے اور رحمت سے محروم کر دیے گئے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ چاہے ان کے حق میں استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. یہ کن کے لیے فرمایا جا رہا ہے؟ جو مسلمان کمیونٹی کا حصہ تھے. میں بار بار عرض کر چکا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ عبداللہ ابن ابی بھی کلمہ پڑھ رہا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، کبھی کبھی جہاد کے لیے بھی نکلتا تھا، لیکن اس کے دلی تعلقات یہود کے ساتھ تھے. اور حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاندانہ جذبہ رکھتا تھا، جیسے آج بھی ہمارے جو سیکولر طبقات ہیں ان کے ذرا کرے دینا ان کے دلوں کو، کیا کچھ وہاں سے برآمد ہوتا جو غلادت بھری ہوئی اسلام کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے. چنانچہ یہ وہ شخص تھا، لیکن تھا مسلمانوں میں سے، کلمہ پڑھ رہا ہے، بظاہر کسی چیز کا زبان سے انکار نہیں کر رہا، ہاں عملی کمزوریاں تو سامنے اس کی آ رہی ہیں، حرکتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی. یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ کہ ہے مسلم کمیونٹی کا حصہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انجام بھی بتا دیا کہ بدترین انجام منافقین کا ہے. دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے ہیں. تو یہ ہے وہ، یہ سب کردار جو ہیں کھول کر واضح کیا. تو آخر میں جو نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کا لفظ اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی ہے اس اعتبار سے یتیم بھی ہے کہ اس کا مفہوم اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں. تقوی کا لفظ بولا بہت جاتا ہے، مفہوم کیا ہے؟ الحمدللہ کہ اس مسجد میں تو چونکہ وہ نکاح کے بھی بہت سی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اور خطبہ نکاح میں جو آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمائی ان میں سارا زور تقوی پر ہے، تو یہاں تو بار بار اس پر گفتگو ہوتی ہے. تقوی ہے کیا؟ ایک لفظ میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو. ایک مفہوم کے اعتبار سے بات صحیح ہے، لیکن اس کو لٹرلی دیکھے کہ لفظ ہے کیا. اس وقت تو ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کھل کر اس پر تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. تقوی کا لفظ جو ہے یہ اصل میں وقا یقی جو ہے اس کا مادہ ہے، اور اس کا اصل مفہوم ہے بچنا. وقینا عذاب النار، ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے. بلکہ بچانا، یہ جو آپ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، قرآن مجید میں یہ تلقین کی گئی ہے ایمان. وقینا عذاب النار، یہ لفظ وہی ہے اصل میں، اب اس کی شکلیں بدلتی ہیں جب وہ مختلف، وہ ماضی میں آئے گا، مضارے میں آئے گا، مختلف شکلوں میں آئے گا، جب وہ گردان میں آئے گا تو شکل بدلے گی، لیکن اصل وہی ہے لفظ. وقا یقی اس کا مادہ ہے. تو بچا لے ہمیں جہنم کے عذاب سے، بچنا اس کا سنس ہے. اتق، یہ جب باب افتعال میں آئے گا تو پھر اس کا مفہوم ہوگا بچنا. واتقوا، بچو. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بچو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف خاص مجرموں پر ہی نہیں آئے گا، جب وہ فتنہ آئے گا اللہ کا عذاب آئے گا تو عام ہوگا. واتقوا، بچو. وقهم السيئات، یہ قرآن مجید میں فرشتوں کی دعا اہل ایمان کے لیے آئی ہے، پروردگار انہیں برائیوں سے بچا دے. وقهم عذاب الجحیم، یہ سورہ مومن میں لمبی دعا ہے، اسی میں یہ الفاظ بھی ہے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے. تو اس لفظ کا جو لٹرل سینس ہے وہ ہے بچنا یا بچانا. مختلف مادوں میں جب آئے گا یہ، تو بچنا یا بچانا. عام طور پر آپ بچتے کس چیز سے؟ جس سے آپ کو کوئی اندیشہ ہو، نقصان کا اندیشہ ہو، کوئی بڑی قوت ہے اور وہ آپ کو جو ہے آپ کی کسی غلطی پر پکڑ کر سکتی ہے، سزا دے سکتی ہے، یہ بھی ہے اس کا اندیشہ ہے. اور قرآن مجید میں اور آسمانی کتابوں میں تو زیادہ زور ہی جو ہے کس پر ہے؟ انذار پر. ڈرو، بچو. وہ جہنم جو تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، بدکار ہیں، جو کافر ہیں. لہذا اس کا جو لٹرل سنس تو ہے بچنا، اتق اللہ، اللہ سے بچنا، کس معنی میں؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اس لیے کہ وہ اگر ایسا کریں گے تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ پھر منتظر ہے، جس کا بار بار قرآن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جس کی طرف بار بار اشارہ ملتا ہے اور اس کے حوالے سے جھنجھوڑا جاتا ہے. تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس لیے عام طور پر ترجمہ سارے کو جوڑ کر ہم کہہ دیتے ہیں خدا خوفی، اللہ کا خوف اختیار کرو، دل میں اللہ کا خوف ہو. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ وہ اس سے انسان ہر وقت خوف زدہ رہے. وہ رحمان اور رحیم بھی ہے. اس کے ساتھ ایک بندہ مومن کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرف اس کی رحمت کے حوالے سے وہ امیدوار بھی ہے، لیکن دوسری طرف اسے یہ بھی احساس ہے کہ وہ رب ہے، اس کی شان میں کوئی گستاخی مجھ سے ہو گئی تو میری عاقبت برباد ہو سکتی ہے. یہ ہے وہ ایک بڑی ہستی. دنیا میں بھی ہم دیکھیں، اپنے والد کے حوالے سے ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انتہائی محبت اور شفقت کرتے ہیں، لیکن ان کی ناراضگی کا ڈر، میرے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائیں، خفا نہ ہو جائیں، ان کو ناراض نہیں کرنا، جو بھی ایک سلیم الفطرت انسان ہوگا، یہ ڈر وغیرہ بھی جو ہے اب کم ہی رہ گیا ہے. لیکن بہرحال اس کا تصور ابھی تک ہمارے ہاں موجود تھا. تو اللہ ہستی تو بہت الرحمن الرحیم ہے، لیکن بہرحال اس نے قانون بنایا ہے اور انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے، اور اس کی رحمت کا منظر ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بنایا مسدود ملائک، اسے موقع دیا کہ تھوڑی سی زندگی جو ہے وہ اپنے اصل رب کی بندگی میں گزار دو، اس کی نوکری میں گزار دو، اس کی وفاداری میں گزار دو، اور اس نے تم پر کوئی ناروا بوجھ بھی نہیں ڈالا. وہ کہتا ہے کہ زندگی میں کھاؤ پیو لیکن حرام سے بچو، یہ راستہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، جائز راستے کو اختیار کرو. جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جبلت پیدا کی ہے، جو تقاضے اور دعائیات رکھے ہیں، ان سب کے لیے جائز چینل موجود ہیں. کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تصرفو. تو یہ ہے کہ اس نے صرف یہ پابندی لگائی ہے کہ یہ جو جائز، یہ تمہارے دعائیات ہیں، جو جبلی تقاضے ہیں، اور جو تمہارے اندر انسانی خواہشات ہیں، حیوانی خواہشات بھی ہیں، ان کو کنٹرول کر کے رکھو. ان کو اسی کے لیے جائز چینل یہ ہے، ناجائز یہ ہے. تو کیا ہوگا؟ ابد الآباد کے لیے اعلیٰ ترین، عظیم ترین نعمتیں اللہ عطا کریں گے. وہ نعمتیں جو کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا کبھی احساس پیدا ہو سکا، وہ کچھ عطا کرے گا. یہ ہے وہ رب. لیکن اگر اس رب کی ناشکری میں یہ زندگی گزاری ہے، اور اس کے جو سب سے بڑا باغی ہے شیطان، اس کے رستے پر چلے ہو، تو اس کا عذاب پھر بہت سخت، سزا بھی دے گا، بہت سخت دے گا. اس سزا سے بچنے کے حوالے سے یہ تقویٰ ہے. چنانچہ تقویٰ کی زندگی یعنی گناہ سے بچنا، حرام سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور اس رویے کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنا، اس طرز عمل کا نام تقویٰ ہے. اس کی جو روح ہے، سورہ نازعات کی ایک آیت میں بڑی خوبصورتی سے اس کو واضح کیا گیا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنی خواہش نفس کو اس نے لگام دے کر روک کر رکھا، نفسانی خواہشات کو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو وہ جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے. یہ طرز عمل کے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حضور حاضری سے انسان ڈرتا اور کانپتا رہے، اور اس احساس کے تحت گناہ سے اور حرام سے اپنے آپ کو روک کر رکھے، اس طرز عمل اور اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے. اور یہ اصل میں یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے ہماری نیتوں کے بارے میں بھی، ارادوں کے بارے میں بھی، عزائم کے بارے میں بھی، اور ہر شے کا حساب ہوگا. سب کو معلوم ہے کہ ایک دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دو ٹوک الفاظ میں کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اللہ کی عدالت کے کٹہرے سے جب تک پانچ باتوں کا اس سے حساب نہ لے لیا جائے. اور قرآن بھی کہتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص کو انفرادی حیثیت میں اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ امت جو ہے یہ اس میں اچھے لوگ ہیں زیادہ سارے تو سب کے سب جنت میں چلے جائیں، یہ کوئی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے. ہر شخص کا ذاتی محاسبہ ہوگا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور وہ پانچ سوال کون سے ہیں؟ عن عمرہ فیما افنا، یہ جو مہلت عمر تمہیں عطا کی تھی، یہ 20, 30, 40, 50, 60 برس، یہ کن کاموں میں گنوائی ہے؟ یہ وقت تو سب گزارا ہے، کوئی 80 سال بھی گزارا ہے، کوئی 100 سال بھی گزارا ہے، کن کاموں میں کیا کرتے رہے؟ ذرا ایک ایک لمحے کا حساب دو. اس میں صرف ایک جو ایکسیپشن ہے وہ کیا ہے کہ ہاں انسان مکلف ہوتا ہے بلوغت کے بعد، ابھی شروع کا جو عمر ہے 14-15 سال تک ابھی امیچیور ہے، اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، اس کے بعد سے جو ہے وہ حساب شروع ہو گیا. ایک ایک لمحے کا حساب دو، اور خاص طور پر وان شباب ہی فیما ابلا، جو شباب کا دور تھا وہ کہاں گلایا؟ قوت، جذبہ، جوانی کہاں ضائع کیے؟ ذرا اس کا حساب دو. وعن مالہ من اين اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں بھی حساب دو کہ کہاں سے حاصل کیا تھا اور کن کاموں میں خرچ کیا، حاصل جائز ذریعے سے کیا تھا یا ناجائز ذریعے سے. مال بنایا تو خوب ہے، دنیا میں تو آج کامیاب کون سمجھا جاتا ہے؟ وہ بلینئر گروپ کا حصہ ہے، لوگ جو ہیں وہ آ کے اٹھا کے دیکھتے ہیں، بل گیٹس اور اسی قسم کے اور لوگ. کہاں سے حاصل کیا تھا، جائز ذریعے سے یا ناجائز ذریعے سے؟ وفیما انفقہ، اور خرچ کہاں کیا تھا؟ یہ مال تو اللہ کی امانت ہے، اللہ نے تمہیں دیا آزمانے کے لیے اور بتا دیا یہ جائز ذرائع ہیں یہاں سے حاصل کرنا اور یہ جائز ذرائع ہیں جہاں خرچ کر سکتے ہو. کہاں خرچ کیا، ایک ایک پائی کا حساب دو. وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جو علم تمہیں حاصل ہوا اس پر عمل کتنا کیا. علم کا ایک لیول وہ ہے جو ہر انسان کو دیا گیا ہے جبلی طور پر، جبلی سے زیادہ اس سے بہتر ہوگا فطری طور پر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی پہچان کرا دی تھی ہر انسان کو ایز اے رب، مالک، خالق. الست بربکم قالوا بلا، ایک لیول وہ ہے. اور ایک لیول وہ ہے جو میرا اور آپ کا ہے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، الہدا. عمل کتنا کیا، کامل ترین ہدایت نامہ موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے. یہ ہے ذرا اس دن کا خیال ذرا ذہن میں رکھے انسان اور پھر دنیا میں کانپتا رہے، ہر کام کرنے سے پہلے دیکھے کہ کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا، کیا جو کچھ میں کرنے چلا ہوں اس کا جواب اللہ کو دے سکتا ہوں جب اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں گا. یہ ہے روح تقویٰ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا. وہاں تو سارے ہی کانپ رہے ہوں گے، ڈرنا اس دنیا کا ہے اصل. اب وہ میں بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دن حاضری ہونی ہے، سب اس عمل کا حساب دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر ہم کچھ اور چیزیں شامل کر کے اس کو بالکل نلیفائی کر دیتے ہیں، زیرو سے ضرب دے دیتے ہیں، بخشے بخشائے ہیں، چلو بات ختم ہو گئی. قرآن پڑھیں گے تو اس کو پھر گرفت کی گئی ہے. یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا جس پر سخت مذمت کی گئی، سیوک پر اولانا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. لن تمسر النار الا ایاما معدودہ، ہمیں نہیں آگ چھو سکتی جہنم کی سوائے گنتی کے چند دن، کو بہت ہی بدکار اور ظالم ہو تو شاید دنیا کو دکھانے کے لیے چند دن کے لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جہنم تو باقیوں کے لیے. یہ ساری جو ہیں چیزیں جو آج بھی ہمارے ہاں یہ جو عمل کو باطل کر دیتی ہیں، ایمان بالآخرہ کو باطل کر دیتی ہیں، یہ تصورات وہاں بھی تھے اور قرآن نے سب کی تردید کی ہے. وہ رب تو بڑا رحیم ہے، غفور ہے، وہ کیسے سزا دے گا؟ سورہ انفطار پڑھیں، اس کا اصل مضمون ہی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے رب کریم کے حوالے سے؟ وہ بڑا کریم ہے، بڑا بخشنہار ہے، وہ تو نکتہ نواز ہے، وہ تو بہانہ تلاش کرتا ہے معاف کرنے کے لیے. 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، وہ کیسے سزا دے گا؟ یہ خامخواہ کا ڈراوا ہے، ڈھکوسلا ہے، معاذ اللہ. لیکن وہ آگے پڑھے، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے بڑے اہتمام سے تجھے پیدا کیا، تیرے نقش سنوارے، تیرے اعضاء کو ایک معتدل اعتدال دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی جو ہے اس کا یہ انسان شاہکار ہے، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اور وہ کہتا کیا ہے؟ اور وہ کہہ یہ رہا ہے کہ جبکہ ساتھ ہی فرمایا کہ اور اس کے ساتھ ساتھ کرامن کاتبین ہیں، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. یہ جو تم بات کہتے ہو نا کہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، وہ تو معاف کر دے گا، یہ تم آخرت کو جھٹلا رہے ہو، یہ اللہ کی تعریف نہیں کر رہے، اصل میں جزا و سزا کے دن کی تکذیب کر رہے ہو، اس کا انکار کر رہے ہو. ایک لاکھ سے زیادہ رسول اور سینکڑوں نبی، ایک لاکھ سے زیادہ نبی اور کئی سو رسولوں نے آ کر جس بات کی خبر دی ہے اس کا انکار ہے. کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر تو محافظ بٹھا دیے گئے ہیں، کرامن کاتبین، ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، پورا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے. یعلمون ما تفعلون، سب وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، کوئی شے ان سے وہ مس نہیں کرتے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، حاصل کیا ہے؟ جو نیکوکار ہیں وہی ہوں گے جنتوں میں، اور جو بدکار ہیں، نافرمان ہیں، وہ جہنم میں جائیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. چنانچہ دنیا میں ہم یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو باطل کر دیتے ہیں اس قسم کے عقائد کے ذریعے، لیکن سب کی نفی کی ہے اور مذمت کی ہے اور جڑیں کاٹ دی ہیں قرآن نے، پھر بھی ہم اس پر قائم رہے تو پھر غالبا قصور تو پھر ہمارا. تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. بات یہ ہو رہی تھی کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو ہر دم یہ خیال رہے ہر کام کرتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، ایک دن اللہ کے ہاں عدالت میں حاضر ہو کر ہر چیز کا جواب دینا. چنانچہ اہل جنت کا جو قول نقل ہوا سورۃ طور میں، مضمون آیا ہے کہ اہل جنت آپس میں جو ہے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں گے، اور یہ سورۃ طور ہم پڑھ چکے ہیں اجتماعات جمعہ میں، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے. کوئی ایک ایسا مرحلہ ہوگا، اکٹھے بیٹھے ہیں، سوالات ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے حال احوال پوچھا جا رہا ہے، اور ایک سوال مرکزی یہ ہے کہ تمہارا وہ کیا عمل تھا کہ تم آج یہاں کامیاب ہوئے اور جنت میں پہنچے، ذرا ایک دوسرے سے ایکسچینج کر رہے ہیں. تو قرآن مجید نے ایک جواب کو دیا ہے، وہ ایک کامن بات کیا ہوگی اس کے اندر، وہ یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس دن کے حوالے سے کانپتے رہتے تھے. انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، اپنے گھر بار میں دنیاوی مصروفیات میں رہتے ہوئے بھی ہم ڈرتے اور کانپتے رہتے تھے اس دن کے خیال سے. یہ ہے روح تقویٰ، اور یہ جن کے اندر ہوگی تو وہ گناہ سے بچے گا، حرام سے بچے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، یہ اس کا عمل ہے تقویٰ. فمن اللہ علینا، ہمارا تو یہی عمل تھا اور پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں یہاں تک نہ پہنچایا. تو یہ قرآن مجید میں کئی اور بھی مقامات ہیں جو میں نے نوٹ کیا تھا لیکن اتنا وقت نہیں ہے. تقویٰ کی روح یہ ہے، احساس، وہ احساس جو آج مر چکا، اور اسی لیے قرآن مجید میں تقویٰ کو ہی کہا گیا کہ جنت میں داخلے کی شرط ایک اعتبار سے تقویٰ کو قرار دیا گیا. بہت سے مقامات پر ایمان اور عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عذاب سے کون بچیں گے، جہنم سے کون بچیں گے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑا گیا، یعنی ایمان لانے کے بعد ان کا عمل جو ہے اس ایمانی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو گیا. لیکن کہیں کہیں صرف ایک لفظ آیا، کون؟ متقین، الا المتقین. عدت للمتقین، جنت میں داخل ہوں گے، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. ان المتقین فی مقام امین، وہ مقام امین میں متقین ہوں گے. ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی ظلال و عیون. ان للمتقین مفازہ، کامیابی کن کے حصے میں آئے گی؟ جو متقین تھے. بیسی جگہوں پر قرآن مجید اس کو شرط قرار دے رہا ہے آخرت کی کامیابی کی، وہ ہے تقویٰ. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. کبھی یہ بات مت بھولو کہ ایک دن اللہ کی عدالت میں پیشی ہونی ہے اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے. اس خیال کو ہر وقت تازہ رکھو ذہن میں. اسی کی تازگی کے لیے پانچ مرتبہ ہمیں دن میں کہا گیا کہ آؤ اللہ کے سامنے جھکو، اپنے اس عہد کو پھر تازہ کرو. یہ نماز تحفہ ہے اس معنی میں، ورنہ دنیا کی زیب و زینت ایسی ہے، اس کی کشش ایسی ہے کہ انسان کو اپنے اندر گم کر دیتی. پھر نکلو، اٹھو، اپنے کام میں گم ہو، دنیا میں گم ہو چکے ہو، اٹھو. اب اذان کا وقت ہو گیا، اذان کی آواز آئی ہے، اٹھو. اب پھر عہد تازہ کرو اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک یوم الدین، وہی مالک ہے یوم الدین کا، وہ جزا و سزا کا دن. یہ نماز کی ہر رکعت کا حصہ ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر شخص جائزہ لے اس بات کا کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے. یہ دوسرا بہت اہم مضمون ہے جو یہاں پر آیا. اسلام کا تصور مستقبل کیا ہے؟ ایک ہمارا آج کا تصور مستقبل ہے، فیوچر، ٹومورو، کیریئر، میرا مستقبل. بچے کو بتایا جاتا ہے کیریئر کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے، فیوچر کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ہم بچے کو بتاتے کچھ ہو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ قرآن کا تصور مستقبل کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے. اب اس کا کوئی شخص یہ مطلب نکالے کہ بیمہ پالیسی اس نے تیار کر رکھی ہے آئندہ کے لیے کہ نہیں. اگر تو دنیا تک ہی مسئلہ ہے تو پھر تو یہ، پھر تو وہ شخص بہت ذہین ہے، سمجھدار ہے. اور آج کا تصور یہی ہے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے کیا کچھ تم نے بچا کر رکھا، اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو. ایک حدیث میرے ذہن میں آئی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی شخص کو اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور تدفین کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو ساتھ اس کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور فرشتے بھی ہوتے ہیں. فرشتوں کا اپنا ہی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. رشتہ دار ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا، یہ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، کتنی جائیدادیں ہیں اس کی. یہ ڈسکشن میں ہو رہی ہوتی ہے باتیں. فرشتے ایک دوسرے پوچھتے ہیں اس نے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا ہے کہ نہیں. وہ اس حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے آپس میں یہ حساب لگا رہے ہوتے ہیں. اور وہ کامیابی کا معیار، یہ بہت کچھ چھوڑ کے گیا ابھی اپنی اولاد کے لیے، آگے کیا بھیجا ہے. اصل مسئلہ تو یہ، اس کی کسی کو فکر نہیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، دنیا کا کوئی مستقبل، کوئی فیوچر دنیا میں ہے ہی نہیں. یا امتحان گاہ بھی کوئی فیوچر ہوتا ہے؟ یہ تو امتحان کا ہے. زندگی آخری سانس تک انسان حالت امتحان میں ہے، ایگزامینیشن ہال میں ہو، یہاں سے ڈائریکٹ جانا ہے. کیا امتحان گاہ کے حوالے سے بھی کوئی تصور مستقبل ہے؟ اس کے نتیجے میں مستقبل جو ہے اس کا کیریئر کا فیصلہ ہوگا، وہ ایک ہی ہے مستقبل، فیوچر ایک ہی ہے، یہاں کوئی فیوچر نہیں ہے. تصور ہی بالکل الٹ ہو گئے، اسلام کا تصور تو یہ. اور یہاں تو اللہ نے دنیا میں مسلمانوں سے دنیاوی کامیابی اور دنیاوی عزت اور سربلندی جو ہے وہ بھی کہہ دی ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہوگے تو اللہ دنیا میں یہ بھی تمہیں دے دے گا، چلو. ورنہ اصل تو دار الجزا جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا تو دار العمل ہے. یہاں تو تمہیں کر کے دکھانا ہے اس امتحان گاہ میں کیا تم نے کیا ہے، رزلٹ وہاں اناؤنس ہوگا تمہارے اس بنیاد پر جو تم نے کیا. تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. بدقسمتی پھر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت بھی مستقبل اسی دنیا ہی کو بنائے ہوئے ہیں، یہی کا مستقبل ہے، آگے نگاہ ہی نہیں. ہمارا سارا میڈیا جو ہے وہ آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، مستقبل سنوارنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ بڑھاپے کے لیے سامان کیا ہے یا نہیں؟ چار کنار کی کوٹھی میں اپنا بڑھاپا گزارو، اس کے لیے پورا تم نے سامان کر لیا کہ نہیں کیا؟ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا ہے؟ قرآن تو کہتے ہیں اولاد کے حوالے سے فکر ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. کس بات کی؟ کہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچانا ہے، مسئلہ تو یہ. اور ہم اسے دنیا کے ساری فکریں جو ہیں وہ کریں گے اس کے حوالے سے، اور آخرت کو بالکل نظر انداز. کہنے کو ہم ایمان بالآخرت بھی ہے ہمارا، ایمان بے رسالت بھی ہے، قرآن پر بھی ایمان ہے. تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. خدا کا خوف کرو، ڈرو اللہ سے. دیکھیے اس آیت میں وَاتَّقُوا اللَّهَ دوبارہ آ گیا. کیا تم اس بڑی حقیقت کو سمجھ نہیں پائے؟ ڈرو اللہ سے، اس کی پکڑ سے. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا ہر عمل اللہ کے علم میں ہے، وہ باخبر ہے، وہ حساب لے گا ایک ایک چیز. ابھی دو آیات، بلکہ پہلی ہی آیات ہماری جو ہے وہ مکمل ہو سکی ہے، انشاءاللہ بقیہ رکوع اس کا آئندہ مطالعہ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، حقیقت تقویٰ سے ہمیں آشنا فرما دے، اور واقعی ہمارا طرز عمل جو ہے وہ متقیوں والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. حضرت حاضرہ کے حوالے سے تو اگرچہ آج کا اصل جو شہ سرخی بنی ہے وہ تو ایس ایس پی کا جو ہے قتل جو وہاں پر ہوا ہے کراچی میں، اور طالبان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا بھی گیا ہے اور کہا گیا ہے، انہوں نے قبول کر لیا ہے، ہو سکتا ہے یہ بات صحیح بھی ہو. اور اس پہلو سے بھی شاید بات یہ اٹھے گی پھر کہ بھائی مذاکرات نہ ہوں. دیکھیے اس وقت تو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، ایک آگ میں ہم جل رہے ہیں آلریڈی، اور یہ آگ آج سے نہیں بھڑکی، یہ جب سے ہم نے قبائلی علاقے میں فوجی ایکشن کیا تھا اس وقت سے بھڑک چکی ہے، اور وہ اس کے نتائج ہمیں ہر روز مل رہے ہیں. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مذاکرات کا راستہ چھوڑ کر اور انہیں کچلنے کی طرف جایا جائے؟ تو اس سے بڑا ہم احمقانہ جو ہے وہ سوچ سے بڑی نہیں ہو سکتی. حل مذاکرات ہی ہے. مجھے یاد ہے ابھی ہم نے جو پچھلے دنوں سے اسلام آباد میں سیمینار کیا تھا، اور وہاں پر وزیرستان سے بھی دو افراد تھے جو بڑے پڑھے لکھے تھے اور صحافت کی دنیا میں بڑی نیک نامی جو ہے ان کی موجود ہے، ایاز وزیر صاحب اور مہمند صاحب، رستم خان مہمند، رستم شاہ مہمند صاحب. ان میں سے بھی کسی نے کہا تھا کہ واحد یہ تو دونوں کا اتفاق تھا کہ اصل معاملہ مذاکرات سے ہی ہوگا اور اسی سے جو ہے بہتری کے رستے کھلیں گے. بہرحال ایک نے یہ بات بھی کہی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کچل کے رکھ دیں گے، تو وہ تو کچلنے میں آپ نے پہلے کسر کون سی چھوڑی ہوئی ہے، نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ یہ طالبان نے جو ہے ان کو جنہیں طالبان پاکستان کہتے ہیں، یہ بیلٹ تو وہی ہے نا ٹرائبل بیلٹ، ادھر طالبان افغانستان ہے اور یہاں پر گوریلا وار جو ہے، اس گوریلا وار میں امریکہ اور نیٹو سارے مل کر طالبان کو، چند ہزار طالبان کو شکست نہیں دے سکے، تو آپ کی فوج کیا کر لے گی؟ یہاں پہ کثرت تو کوئی چھوڑی نہیں ہوئی ہے، حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا، عملی حل صرف اور صرف مذاکرات ہی ہیں اور ان کو اعتماد میں لینا ہے، اسی سے مسئلہ حل ہوگا، ورنہ یہ آگ مزید سے آگے سے آگے بھڑکے گی۔ لہذا اس قسم کے واقعات سے جو ہے، جو وہ طبقات جو کہتے ہیں نہیں جی ان کو کچل ڈالو اور گویا ان کو اس سے ایک سہارا ملتا ہے، تو اسی حوالے سے میں عرض کروں گا کہ نہیں، یہ سوچ بڑی منفی ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بہت دیر کر دی ہے، بہت دیر کی ہے، طالب مذاکرات کی رٹ تو لگائی ہے، اس کے لیے کوئی ٹھوس قدم جو ہے وہ ہماری حکومت کی طرف سے اٹھایا ہی نہیں گیا ایز سچ۔ اب پتہ نہیں شاید کچھ ہو رہا ہو تو نہ ہو رہا ہو، بہرحال یہ وہ آگ ہے جس میں ہم جل رہے ہیں اس وقت، کوئی شک نہیں ہے۔ باقی پرویز مشرف صاحب کی بیماری یا ان کا سزا جو معاملہ ہو رہا ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا ذکر بہت ہوتا ہے کہ آئین شکنی کا وہ مجرم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ ہے ہمارے نزدیک، تو اصل مجرم جرم اس کا یہ ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر، کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول اور اس امت سے غداری کی ہے، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں اس وقت ان کی صف میں جا کر کھڑا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری اس اعتبار سے بھی ہے، ایک تو کھڑا ہوا ہے کس کے خلاف، جو واحد اسلامی ملک تھا، یہاں شریعت قائم ہو گئی تھی، 57 اسلامی ملکوں میں کہنے کو اسلامی ملک ہے، جیسے ابھی اعتزاز احسن نے بھی بحث چھیڑ دی ہے، پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے، مسلم ملک ہے، اسلامی ملک ماننے کو تیار نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اسلام تو ہے ہی نہیں یہاں اور انہیں اسلام چاہیے بھی نہیں، تو واقعتاً کوئی اسلامی ملک نہیں ہے کہنے کو، 57 اسلامی ملک ہم کہتے ہیں، مسلمان وہاں پر ہیں، اسلام نہیں لائے ہوئے وہاں، اسلام ایک، اسلامی ملک صرف ایک تھا جہاں اللہ کی شریعت قائم تھی، اور جو واقعی وہاں کے رہنے والے اللہ اور اس کے رسول کے سچے وفادار تھے، ان کے خلاف آپ شیطانی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، فرنٹ لائن لڑائی بن گئے، سب سے بڑا جرم یہ کہ اللہ اور رسول اس دین سے بغاوت، اصل بغاوت اور اصل غداری یہ ہے، اور اسی کے تحت پھر جو کچھ کیا ہے، خود مسلمانوں کے ساتھ جو کیا ہے، وہ ایک الگ ماجرا ہے۔ چنانچہ یہ وہ حقائق ہیں کہ ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، جرائم اس کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن سر فہرست یہ جرم ہے ہمارے نزدیک، اور اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور واقعتاً اس کو جو ہے جو ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا، لیکن عبرت ناک سزا اگر ہم دے سکتے ہوں تو ضرور اس شخص کو ملنی چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔